بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین و استاد جامعہ اسلامیہ بٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 277، سورہ بقرہ آیت نمبر 208-209. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، سلم میں یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، جیسے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ کی طرف سے واضح اور روشن دلیلوں کے آنے کے بعد اگر تمہارے قدموں میں لفظ آ جائے، تم پھسل جاؤ یعنی اس کو چھوڑ دو، تو جان لو کہ اللہ تعالی زبردست اور حکمت والے ہیں. اللہ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے اور بڑے حکمت والے ہیں کہ ہر چیز کی سزا بالفور نہیں دیتے، مصلحت کے تحت اس میں تاخیر بھی کرتے ہیں. کل ایک آیت سامنے آئی تھی جس میں بعض صحابہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو خریدتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی سب سے زیادہ انہیں عزیز ہوتی ہے، بھلے ان کی جان یا ان کا مال چھوٹ جائے اور جان نکل جائے، لیکن اللہ کی رضا کو چھوڑنا انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا. اور اللہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے. تو وہاں مخلص مومنین کے متعلق بات بیان کی گئی تھی کہ ایسے مخلصین میں ہیں جو اللہ کے خاطر اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ قربان کر دیتے ہیں. اور آج بھی اسی طرح کی آیات ہیں انہی مخلصین کے متعلق، لیکن اخلاص کے ساتھ کچھ چیزیں غلو اور حد سے تجاوز بھی ہوتی ہیں جہاں سے پھر خرافات اور بدعات جنم لیتی ہیں. ان آیات میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے کہ سلم میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. سلم کے ایک معنی تو آتے ہیں صلح کے، حرب اور سلم، ایک جنگ ہوتی ہے اور ایک صلح ہوتی ہے. اور دوسرے معنی سلم کے آتے ہیں اسلام کے، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اسی معنی کو جمہور صحابہ اور تابعین نے اختیار کیا ہے. یہاں پر سلم سے مراد اسلام ہے. اب داخل ہونے والوں سے کہا جاتا ہے اسلام میں کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ کے معنی آتے ہیں جمیعاً، یعنی مکمل. تو اب یہ کافہ کا تعلق کس سے ہے؟ اس سلسلے میں دو قول بیان کیے گئے ہیں. ایک تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یعنی اسلام میں داخل ہونے والوں کو، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ عقیدے اور عبادات کے اعتبار سے تو مسلمان ہو، معاشرت اور تمہارے معاملات اور دیگر تمہارے کاروبار اسلام سے ہٹ کر ہو، ایسا نہیں. بلکہ اسلام تمہارا 100% ہو، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. چہرے بشرے کے اعتبار سے آزاد، باقی اور چیزوں کے اعتبار سے پابند، ایسا نہیں. بلکہ مسلمانوں کو اور داخل ہونے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے سر سے لے کر پیر تک اسلام میں داخل ہو جائے. اور یہ کافہ حال واقع ہو رہا ہے. ایک تو داخلین کے سلسلے میں کہتے ہیں مفسرین کہ یہ کافہ داخل ہونے والوں کے لیے حال ہے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ کافہ کا تعلق اسلام سے ہے, یعنی پورے اسلام میں داخل ہو جائے, اسلام کے چند جزئیات پر عمل کر کے, عبادات کو اختیار کر کے اپنے آپ کو مکمل مسلمان نہ ٹھہراؤ. تو ایک تو یہ کہ آدمی سر سے لے کر پیر تک پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے, دوسرا یہ کہ اسلام کے تمام شعبوں پر وہ عمل پیرا ہو جائے. یعنی یہ دونوں ضروری ہیں, 100% اسلام ہو اور 100% مسلمان ہو. تو ان آیات کے شان نزول کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو اسلام سے پہلے یہودی تھے, یہود کے بہت بڑے عالم تھے, اور اسلام میں جب داخل ہو گئے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کچھ وہ چیزیں جو شریعت موسوی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی تھیں وہ چیزیں بھی سامنے رہیں. شریعت موسوی میں مثلا اونٹ کا کھانا حرام تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا. ایسے ہی اس موسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں کی اس میں سنیچر کا دن بعظمت تھا, جیسے اس امت کے لیے جمعہ ہے, شریعت موسوی میں یوم السبت کی بڑی اہمیت تھی, یعنی سنیچر کے دن کی. تو سنیچر کے دن وہ بہت ساری چیزیں, آج بھی وہ براہمن اور دوسرے کچھ لوگ اسی پر عمل کرتے ہوئے سنیچر کے دن مچھلی یا دوسری چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. تو سنیچر کا احترام تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا, اس طرح کی اور چیزیں تھیں. تو انہوں نے اسلام جب قبول کیا, اسلام میں تو پورے داخل تھے لیکن مخلص مسلمانوں میں تھے, لیکن انہوں نے سوچا کہ اونٹ کا گوشت شریعت موسوی میں حرام تھا اور شریعت محمدی میں, یعنی مسلمانوں کے لیے اونٹ کا گوشت جائز ہے, کھانا فرض تو نہیں ہے. ایسے ہی سنیچر کا احترام ان کے یہاں تھا, لیکن اسلامی شریعت میں سنیچر کی توہین کی جائے اور اس کو پامال کیا جائے, اس کے آدمی احترام ہو, اس کی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی صورت میں انہوں نے سوچا کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے اونٹ کے گوشت کا استعمال اگر نہ کیا جائے تو کیا حرج ہے. حالانکہ اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں قرار دیا, لیکن انہوں نے دونوں پر عمل, شریعت موسوی پر بھی عمل ہوگا اور اسلام کے خلاف بھی بات نہیں ہوگی, جذبہ ان کا یا سوچ ان کی غلط نہیں تھی, لیکن اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے اور چیزوں سے گویا ذرا ان کو بھی تسکین اور تسلی کی بات چھلک رہی تھی. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں, ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ شریعت محمدی کو اور اسلام کو اختیار کرنے کے بعد اب دیگر شریعتیں, تورات پر ایمان ضروری ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا گیا کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اس پر اجمالی ایمان ضروری ہے, لیکن اس کے احکام اب منسوخ ہو گئے, اب تو خود قرآن اور حدیث کا چلے گا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے اسی پر عمل ہوگا. تو چونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ شریعت موسوی میں وہ چیزیں ممنوع تھیں اور اسلام میں اس کو کرنا فرض تو نہیں, لہذا کیوں نہ اس کا خیال رکھا جائے. تو ذرا سوچیں کہ کوئی بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے جو اسلام سے ٹکرا رہی ہے, لیکن دین اور اسلام کے حاصل ہونے کے بعد دوسری شریعت کو اپنانے کے سلسلے میں یہاں گویا ترتنگی کی گئی اور کہا گیا, اے وہ لوگوں جو ایمان میں داخل ہو گئے ہوں, تو یا ایھا الذین آمنوا سے مراد بعض مفسرین نے نقل کیا ہے, اے وہ لوگوں جو اہل کتاب میں سے ایمان لا چکے ہوں. سابق میں شریعت موسوی یا شریعت عیسوی کے جو پابند تھے, یہودی یا نصرانی تھے, جو اسلام میں داخل ہو گئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں جب داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جائے, اب تمہیں کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں, سابقہ ادیان سب منسوخ ہو گئے ہیں. تو آج اس دور میں اگر ہم ذرا دیکھیں کتنے ایسے ہیں, ایک تو اسلام میں داخل ہونے کے اعتبار سے 100% اسلام میں داخل ہیں, اور دوسرے اسلامی جو شریعت اور اس کے احکام ہیں اور اس کے شریعت کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر کتنے کاربن ہیں. آج اسلام زبانی اسلام ہو گیا ہے، عبادات کے اعتبار سے تو پاون ہے، لیکن ان عبادات میں اللہ کی طرف اللہ کا استحضار اور خشوع یہ اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال عبادات کے اعتبار سے دو کی جگہ چار رکعت تو کوئی نہیں پڑتا. صبح کا وقت ہے، ٹھنڈا سہانا وقت ہے، دکان بھی بند ہے، تو دو کے بجائے چار یا آٹھ پڑھیں، ایسا کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ حکم دو رکعت کا ہے. زہر اور عصر میں چار چار رکعت کا حکم ہے. تجارت کا وقت ہے، ڈسکاؤنٹ کر کے دو پڑھ لیں، ایسا تو کوئی نہیں کرتا. عبادات میں اس کا لحاظ ظاہری طور پر ہوتا ہے، لیکن جہاں معاملات، جہاں معاشرت آتی ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اسلام تو صرف عبادات اور عقائد کا نام ہے، معاشرت اور معاملات میں ہم آزاد ہیں. رشوت بھی جائز ہے، سود بھی چلتا ہے، یا اور دوسری وہ چیزیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، دھوکہ دینا، غلط چیزوں کو صحیح بتا کر پیش کرنا یا ہاتھ چکنی کرنا، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اس سے بھی منع کیا جائے. تو اسلام میں آدمی پورا کا پورا داخل ہو جائے، سر سے لے کر پیر تک ہر چیز اب اس کی اسلامی ہو، اس کی آنکھ انہی چیزوں کو دیکھے جس کی اجازت شریعت نے دی، اس کی زبان سے وہی چیزیں نکلیں جس کی شریعت نے اجازت دی، ہاتھ اور پیر اس کے وہی کام کر لیں جس کی شریعت نے اجازت دی. ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ اسلام تمام زندگی کے شعبوں میں داخل ہو، ہماری کھیتی باڑی میں بھی داخل ہو، ہماری تجارت میں بھی داخل ہو، ہماری مسجدوں اور ہمارے بازار میں بھی، پورے تمام زندگی کے شعبوں میں، ہماری شادی بیاہ میں. ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسمی شادی بیاہ عبادت ہے. اس طرح آدمی نماز پڑھتا ہے، اس طرح اجر اور ثواب ملتا ہے. شادی بیاہ کو سیانت فرض اور سیانت نظر، انسان اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کی غرض سے اور نیک اور صالح اولاد کی امید سے اگر شادی کرتا ہے، تو یہ نکاح اللہ کے رسول کی سنت اور اس پر اجر ہے. یہی نہیں، اس سے آگے کہا گیا، کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا پیار اور محبت سے رکھتا ہے، تو اس پر بھی اسے اجر اور ثواب دیا جاتا ہے. تو اسلام زندگی کے تمام شعبوں پر محیط اور حاوی ہے. کوئی بھی آپ کا شعبہ ایسا نہیں جہاں اسلام نے اس کی وضاحت نہ کی اور اس کے احکام بتائے نہ ہوں. وکالت ہو، ڈاکٹری ہو، یا دوسری چیزیں ہوں، ان ساری چیزوں پر اسلام کا غلبہ ہے. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام نمازوں میں کچھ غلطی ہو، سہو ہو جائے، وہ بتائیں یا اور اس طرح کے بچوں کو سکھائیں. یہ نہیں، علماء تمام چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. قرآن پاک میں آپ دیکھیں، اور قرآن پاک احادیث میں، اور پھر قرآن اور حدیث سے مستمد کیے ہوئے فقہی مسائل میں آپ دیکھیں کہ اس میں نماز، روزے، زکوٰۃ کے ابواب تو مختصر ہیں، لیکن معاملات کے ابواب بڑے تفصیلی ہیں، معاشرت کے ابواب تفصیلی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی کا نام ہے، اور ان ساری چیزوں کے لیے انسان کو کچھ سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا. جب تک اس کے لیے قربانی آدمی نہیں دیتا، تو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. آج سمجھ میں آتا ہے کہ پیسے کمانے کے لیے آدمی وطن چھوڑ دے، قربانی دے، تو دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی قربانی کی ضرورت ہے. تو اس لیے ایک وہاں صرف انہوں نے شریعت موسوی کا پاس اور لحاظ رکھنے کے لیے سوچا، تو وہاں پر اللہ کی طرف حکم آیا کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کچھ اس کو اختیار کریں اور ان کے ساتھ بھی آپ کا ذہن، جیسے آج کل سیکولر مائنڈیڈ جو لوگ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یہ بھی ہو وہ بھی ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں رہتے ہیں یا کسی اور دوسروں کے ساتھ منسلک رہتے ہیں، تو غیروں کے تشبہ کو اختیار کرنے میں بھی ہار نہیں سمجھتے. آج حال یہ ہو گیا کہ اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں، ایک زمانے میں ان چیزوں کو جرم سمجھا جاتا تھا، اب وہ چیزیں اس قدر عام ہو گئیں، دیکھتے دیکھتے اس کی قباحت بھی دل سے نکلنے لگی، اور وقت یہاں تک آیا کہ آدمی ان چیزوں کو اختیار بھی کرنے لگے. تو تشبہ، من تشبہ بقوم فمنہم، کہا گیا، جو ان لوگوں کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، حشر کل اس کا انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گا. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آگے پھر کہا گیا، ورا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کی اطاعت اور اتباع احکام کی اتباع میں لگے رہو، اور شیطان کے نفس قدم پر یا اس کے قدم بقدم نہ چلو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان کے بارے میں کہا گیا، انما یامرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں منکر اور فحش چیزوں کی کا حکم دیتا ہے، اور ایسے ہی شیطان جہنم کی راہ دکھاتا ہے اور وہاں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو کیوں تم اسی اتباع کرتے ہو؟ اس کے نقش قدم پر چلنے سے اپنے کو بچاؤ اور اپنی حفاظت کرو. تو دین میں 100% داخل ہونا ہے، تو 100% مسلمان بھی ہو اور 100% اسلام بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صحیح معرفت اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے. روزے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے, ایک ادب روزے کا, کل تو ظاہر اعضاء کا گناہوں سے باہر رہنے کے متعلق بات کی. آج پانچواں ادب یہ ہے کہ روزہ جب آدمی دن بھر رکھتا ہے, بھوک کی اس کو جب بھوک کا احساس ہوتا ہے, در حقیقت یہ روزہ اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتوں کی ایک نقل ہے. فرشتے اللہ کے کھاتے نہیں ہیں, ملکوتی صفات کو اختیار کرنے کے لیے دیا گیا. تو روزے جس قدر آدمی بھوک سے دو چار رہے گا, بھوک اس کو رہے گی, اسی اعتبار سے وہ شہوانیت سے اور نفسانیت سے باز رہے گا, اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے گا. تو روزے کے افطار کے وقت کوشش یہ کی جائے کہ بہت زیادہ نہ کھایا جائے, کہ اتنا کھا لیا جائے کہ آدمی شکم سیر ہو جائے اور روزے کے اندر جو بھوک کا احساس ہو رہا تھا وہ فوت ہو جائے اور ختم ہو جائے, اس سے روزے کی حکمت ختم ہو جاتی ہے. روزے کی غرض میں بتایا گیا کہ آدمی کو بھوک کے احساس کا احساس ہو اور اس سے اس کی قوت شہوانیہ میں کمزوری آ جائے, اور پھر یہ کہ فقراء کے ساتھ اس کو ہمدردی کا بھی جذبہ پیدا ہو. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آدمی افطار اور سحر میں کھانے میں اپنی قلت کر لے, ورنہ صرف وقت بدل کر پائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل بھی کرتا ہے.